جو ہمیں ہر شے تعلق سے ساتھ ساتھ کچھ آ رہے ہیں, کچھ آواز میں پہنچے ہیں, کچھ ذہنوں میں ہیں, پھر میں اپنے طور پر سوال کروں گا تو ہمارے آپ کے لیے جاننا ضروری ہوں گے اور سوالوں کے قائم کریں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد.
میرے حاجی بھائیوں اور حضرت صاحبات, ہم سب حج کے ارادے سے یہاں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق خیر عطا فرمائی. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے, اگر اس بیچ میں اسے موت آ گئی تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ یہودی, عیسائی یا اور کسی مذہب کا ہو کر مرے. یعنی مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جاتنی کے وقت اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کی کوئی
گارنٹی
نہیں. حج کو لیٹ کرنے کا اتنا بڑا ہوا. اب حج جس نے کر لیا تو اتنا تو اس کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میرا خاتمہ بالخیر.
بے شک بے شک
حج خاتمہ بالخیر ہونے کی ایک گارنٹی تھی. جس نے حج فرض ہونے کے بعد نہیں کیا حج تو اس کے لیے گارنٹی, اور جب حضور گارنٹی لے لیں تو اس گارنٹی کو کوئی کینسل نہیں
کر سکتے.
جتنے اہل ایمان یہاں آئے ہیں یہ یقین جانیے کہ وہ حج کرنے کے بعد اس بات کی گارنٹی ان کو مل گئی کہ اے لوگوں, تمہارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان
پر. انشاءاللہ ضرور
یہی ہمیں امید رکھنی ہے, بدگمانی نہیں کرنی ہے. ابھی ہم نے عمرہ ادا کیا, عمرے کے بعد ہم رات کو جو احرام باندھیں گے وہ حج کا احرام ہے, اور یہی حج اللہ تعالی نے صاحب استطاعت پر فرض کرنا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے, اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے اور یہاں کے خرچ اخراجات کو پورا کر دے, اور گھر پر اتنا مال اس کے موجود ہو کہ اس کے بال بچے اس کے لوٹنے تک آرام سے کھا پی کر اس کے زندگی گزار سکیں. آنا جانا, یہاں کا خرچ اور گھر کا خرچ, اتنی رقم اس کے پاس آ گئی تو اللہ فرماتا ہے, وللہ علی الناس حج البیت, ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا فرض ہو گیا. یہ حج کی فرضیت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی اور آپ حج ادا کر رہے ہیں. عمرے کا آپ کے لیے احرام باندھ لیا. اب رات کو جس وقت آپ چاہیں نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر اپنے اس لباس کو آپ اتار کر ایک چادر لنگی کے طور پر جو کھلی ہوئی ہے آج کل لوگوں نے نکالا ہے ایک ایسا احرام جو بنیانی کی طرح ہر طرف سے بنا ہوا ہے. ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. لنگی کی طرح جو کھلی ہوئی ہو ایسا کپڑا پہننا نہیں سننا. اور اسی طرح سے ایک چادر اوڑھ لینا یہ احرام نہیں ہے, یہ احرام کی نشانی ہے. اصل احرام یہ ہے کہ آدمی دو رکعت نفل نماز پڑھے, اور نفل نماز اس طرح پڑھے کہ اس کا سر چادر سے ڈھکا ہوا ہو. افضل یہ ہے کہ پینتیس ایک میں کلیا جبل کا ضرور پڑھے, اور دوسری رکعت میں قلو اللہ شبیب پڑھے. ان لوگوں کو بولنے دیجیے میں کہتا ہوں, مجھے آپ بولتے ہوئے سمجھ لیجیے. یہ کام کی بات ہے, وہ ناکام کی بات ہے. پہلی رکعت میں کلیا ایوہل کافرون اور دوسری رکعت میں قلو اللہ شبیب, یہ افضل ہے. آپ کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو افضل اور مستحب ہے سر ڈھک کر کے دو رکعت نماز آپ نے پڑھی, اب آپ سلام پھیر کر کے سب سے پہلے حج کی نیت کرنی. افضل یہ ہے کہ عربی الفاظ اگر آپ کو یاد ہے تو عربی میں نہیں ہے. عربی میں اس لیے افضل ہے کہ عربی اللہ کے محبوب کی زبان ہے.
بے شک
نیت کریں تو محبوب کی زبان استعمال ہے, اور عربی اگر نہیں آتی تو جو زبان آپ کو آتی ہے اردو میں کر لیجیے, گجراتی میں کیجیے, انگلش میں کر لیجیے. اللہ تعالیٰ ہر زبان کا خالق ہے اور ہر زبان کو جانتا ہے. عربی میں اس کی نیت یہ ہے, اللہم انی اُرید الحج فتقبل ہو منا منی ویسر ہو منی میں نے ارادہ کیا ہے, نیت کی ہے حج ادا کرنے کی. حج کے ارکان میرے لیے آسان فرما دے, اور جو ارکان میں نے ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے اسے اپنے فضل سے قبول فرما. اور اگر آپ کو عربی میں نیت نہیں آتی تو اپنی زبان سے جو آپ الفاظ ادا کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے نیت کے لیے کافی ہے. اور اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے.
بے شک
دل سے آپ نے ارادہ کر لیا, یہی اصل نیت. اور زبان سے الفاظ کہنا یہ افضل ہے. جیسے ہی نیت آپ نے کی اس کے بعد آپ کو لبیک کہنا واجب ہے. لبیک کے الفاظ الحمدللہ آپ کو یاد ہیں, لبیک اللہم لبیک,
لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك
لا شريك لك لبيك
إن الحمد
والنعمة
لك والملك لا شريك لك
لا شريك لك.
اس طرح سے آپ لبيك مرد بلند آواز سے اور عورتیں پست آواز سے پڑھیں. ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے. ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا نیت کے بعد آپ احرام کی حالت میں آ گئے. اسی کا نام احرام ہے. اور یہ چادر اس لیے اسلام نے پہنایا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ احرام کی حالت میں ہے. عورتوں کا احرام ان کا اپنا سلا ہوا کپڑا ہے, لیکن احرام کی حالت میں ہماری ماں بہنیں اپنے بالوں اور اپنی باہوں کو چھپانے کا پورا اہتمام کرتے ہیں. ایسا کپڑا باندھ لیں کہ بال کا کوئی حصہ نظر نہ آئے, اور ایسی قمیص پہنے ایسا فراق پہنے کہ ہاتھ بھی اٹھائیں تو ان کی کلائی نظر نہ آئے. عورت کا یہ تمام حصہ ستر ہے. بٹن لگا لیں اور وہ جس طرح سے کپڑا میرا خیال ہے سلا کر لائی ہوں گی, اور وہ عورتیں جن کا یہاں تک کپڑا سلا ہو ان کو میں کہتا ہوں دستانہ خرید لیں اور یہاں تک پہنچنا ہار
سکھانا.
یہ بہت بڑا گناہ ہے کھلا ہوا, چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا احرام کے علاوہ. عورتوں کو بال کھلا رکھنا, کلائیاں کھلی رکھنا, یہ سب حرام. اور یہاں کا ایک گناہ ایک لاکھ کا وزن ہے. اس لیے میری ماں بہنوں کو خاص طور پر میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ احرام میں پورا اہتمام رکھیں. منا عرفات میں بھی کبھی وہ اپنے پورے بال کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں, یہ سب نہیں چاہیے. آج ہم کو فاطمہ کی سنت ادا کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری ماں بہنیں آ جائیں. چلی جاؤں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سرجا ہوگا کہنا ہے.
اور آگے آ جاؤ.
نہیں, ہماری ماں بہنیں بھی سرک کر کے لگ جاتی ہیں جگہ خالی کر دیں. درود پاک
پڑھیے.
یہ احرام ہو گیا. احرام کے بعد کا وظیفہ یہی لبیک. لبیک جتنا بھی پڑھیں یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. احرام کے بعد لبیک کا وقت شروع ہو گیا. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں, ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی کم سے کم ایک مرتبہ لبیک پڑھنا ضروری ہے, اور تین مرتبہ آپ پڑھیں جب تک احرام میں ہیں. اور لبیک کا وقت جب پہلی کنکڑی آپ ماریں گے لبیک کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے. احرام باندھنے سے اور پہلی کنکڑی پہلے شیطان کو مارنے تک ہے. یہ اللہ تعالیٰ لبیک کے وظیفے کو ورد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ لبیک پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک, ادھر سے اللہ تعالیٰ اس کے لبیک کہنے کو قبول فرماتا ہے. یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے لبیک کہا, لبیک اللہم لبیک. وہ اللہ فرماتا ہے لبیک یا مغلی. اے بندہ تو میری بارگاہ میں حاضر ہے اور میری رحمت کے ساتھ میں تیری لبیک کو قبول کرتا ہوں. میری رحمت تیرے پاس ہے. لبیک یا عبدی, اے بندہ میں تیرے پاس ہوں. حالانکہ اللہ آپ کے پاس آتا ہے اس کی رحمتیں آپ کے پاس آئی ہیں. پروردگار عالم ہماری لبیک کو قبول
فرمائے
اور اللہ کا ساتھ ہم کو مل جائے پھر دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج صبر کا نام ہے, روزے کو اور حج کو صبر فرمایا ہے. مصیبت آتی ہے تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا یہ حاجی کے حج کے قبول ہونے کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا حج میں اگر کوئی تکلیف ہو گئی تو وہاں سے آنے کے بعد اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے مجھے یہ تکلیف ہوئی یہ تکلیف ہوئی یہ تکلیف ہوئی. یہاں کی ہر تکلیف راحت ہے
بے شک بے شک.
یہاں کی ہر زحمت اللہ کی رحمت ہے
بے شک.
یہاں سے لوٹنے کے بعد خوشی کے ساتھ بیان کیجیے میں بہت اچھی طریقے سے رہا, حج کا سفر میرا بہت آرام دے رہا. لوگ وہاں سے چلتے ہیں کچھ حاجی ایسا ڈرا دیتے ہیں کہ یہاں یہ تکلیف ہوگی وہاں یہ بھیڑ ہوگی. وہاں کچھ بھیڑ نہیں, آخرت کی بھیڑ سب سے بڑی ہے. اس بھیڑ بھاڑ کو آپ نے برداشت کر لیا تو انشاءاللہ آخرت کے رش میں آپ کو اللہ
کرے.
اس لیے یہاں کی تکلیف کا ذکر کرنا اپنے حج کے ثواب کو برباد کرنا. آرام سے آپ لوگ اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. احرام باندھنے کے لیے ایک مسئلہ یاد رکھیے, افضل یہ ہے کہ آپ گھر میں تشریف لے جائیں, وہاں دو رکعت نماز پڑھیں اور پھر احرام یہاں سے پہن کے جائیں. وہاں جا کر نماز پڑھ کر کے آپ نیت کریں اور لبیک پڑھیں. پھر اس کے بعد افضل یہ ہے کہ آپ نفلی طواف کریں اور نفلی طواف کے بعد اگر آپ چاہیں تو حج کی سعی کریں. جو طواف زیارت کے بعد 10 تاریخ کو کی جاتی ہے, 10, 11, 12 یہ حج طواف زیارت کا وقت ہے. 10 سے لے کر 12 کے سورج ڈوبنے تک یہ طواف زیارت کا وقت ہے. اور طواف زیارت کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. لیکن اسلام نے حاجیوں کی سہولت کے لیے ایڈوانس سعی کرنے کا بھی کرنے کی اجازت دی ہے. اور یہی ہے کہ جب آپ سعی کرنا چاہیں تو ایک نفلی طواف کر لیں اور صفا مروہ کی سعی طواف زیارت کی نیت سے کر لیں. تو پھر 10 تاریخ کو جب آپ طواف زیارت کریں گے تو فرض ہے اس میں آپ کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سعی کے لیے وقت مقرر نہیں ہے, طواف کے لیے وقت مقرر ہے. طواف زیارت کے لیے 10, 11 اور 12 کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یہ طواف زیارت کا وقت ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں آپ سعی کرنے کے لیے آپ کا دل آپ کا بدن تیار نہیں ہے تو مجبوراً آپ سعی نہ کریں. ایک دن ریسٹ لے لیں, 2 دن کے بعد کریں, 3 دن کے بعد کریں, اس کی اصلاح نہیں چھوٹ. سعی میں اگر تاخیر ہو گئی تو آپ پر کوئی دم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن طواف زیارت میں تاخیر مت کیجیے گا. 10 کو نہیں چلو 11 کو کر لیں گے, 11 کو نہیں کیا کچھ لوگ 12 کا انتظار کرتے ہیں. اور ہم نے ہر سال دیکھا ہے کہ بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو 12 کو بھیڑ بھاڑ سے یہاں پہنچ ہی نہیں پاتے اور وقت نکل جاتا ہے. طواف زیارت کا معاملہ ایسا ہے کہ مرد ہو چاہے عورت ہو, اگر طواف زیارت چھوٹ گیا ہے تو میاں بیوی دونوں مل نہیں سکتے، میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے نہیں مل سکتے جب تک یہ طواف زیارت نہ ہو. اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، طواف زیارت چھوڑ دینا ایک تو گناہ ہے اور دوسرے میاں بیوی کا رشتہ گھرتے ہوئے بھی دونوں سے قربت نہیں ہو سکتی. تو اگر 12 تاریخ کو آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تو دوسرے دن تیسرے دن اس کی قضا ضرور کی، اور قضا کے بعد آپ کو دم بھی دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے حج کو دار بنانے کے بجائے 12 تک آپ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنا طواف کمپلیٹ کر دیجیے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ طواف زیارت ہے. احرام آپ نے باندھا، نقلی طواف کر لیا اور صحیح بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ یہاں سے مینا کے لیے روانہ ہوں. مینا کی تاریخ میں نے آپ حضرات کو بتا دی تھی، بڑی مقدس وادی ہے. جب آپ مکے سے چلیں گے تو یہ تصور ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اس راستے میں جا رہے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے. ہم بیٹے کے قربانی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے. یہ نفس جو ہم کو بہکاتا ہے، اللہ کے حکم پر یہ تصور کیجیے، اے نفس اب ہم تیرا گلا دبا دیں گے، تو ہم کو مت کہے گا، اپنے نفس کو وہاں پر مار جائیں گے. اس تصور سے آپ لینا چاہیے. جب آج مینا کو سامنے دیکھیں کہ یہ شہر آ گیا، تو اس وقت ایک دعا ہے جو حاجی کو پڑھنی چاہیے، اللہم آج ہی مینا ونل علی بما مننت به علی اولیائی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ مینا نظر آ رہا ہے، ہم پر احسان ویسے ہی کر جیسے تم نے اپنے ولیوں پر احسان کیا. یہ مینا دیکھ کر کے یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے. اگر عربی میں دعا یاد نہ ہو تو یہ میرے الفاظ یاد رکھیے، اے اللہ یہ مینا ہے، اس کے صدقے میں ہم پر ایسا احسان فرما جو اپنے محبوب بندے اولیاء کرام پر احسان فرمایا. یہ تو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں. اور میرا جاتے وقت موٹر میں جب تک بیٹھے ہوں، خلوص کے ساتھ آپ لبیک پڑھتے رہیے. ایک لبیک بھی اللہ نے قبول کر لی، ان نے لبیک کہا اللہم لبیک، اور رب نے فرما دیا لبیک یا حبیب، میں تیرے پاس اپنی رحمت کے ساتھ موجود ہوں. خدا کی قسم ہماری زندگی کی کایا
پلٹ. بے شک بے شک
سب ہماری لبیک قبول ہو، یہ ہم نہیں جانتے. خلوص کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لا کر لبیک پڑھتے ہوئے مینا جاؤ، اور مینا پہنچ کر کے وہاں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور پھر 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز. یہ 5 نماز پڑھنی بڑی فضیلت کی بات ہے، واجب نہیں ہے، نماز تو فرض ہے، لیکن وہاں 5 نماز کی ادائیگی بڑی سنت، اس کو فقہا نے سنت عظیمہ کہا ہے. اور وہ مینا کی رات عرفہ کی رات، عرفہ کی رات رحمتوں کی رات ہے. جس طرح شب برات ہے، شب قدر ہے، اسی طرح ایک رات حاجیوں کو مینا کے اندر شب عرفہ ملتی ہے. اور یہاں پر بہت سے وظیفے کتابوں میں لکھے ہیں، ایک خاص وظیفہ فرمایا گیا ہے، اس کو اگر 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو یہ وعدہ ہے کہ جو بھی جائز دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا. وہ کتابوں میں ہے اور گنبا ہوتی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں سبحان الذی فی السماء عرش سبحان الذی فی الارض مؤمن سبحان الذی فی البحر سبیل سبحان الذی فی النار سلطان سبحان الذی فی الجنة رحمة سبحان الذی فی القبر تسامح سبحان الذی فی الهواء روح سبحان الذی رفع السماء سبحان الذی وضع الارض سبحان الذی لا ملجا ولا منجا الا منه الیہ. یہ 1000 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ اس کی ہر جائز دعا قبول کرے. کتاب دے دیجیے اور اس میں یہ دعا ہے پڑھ کے جائیے انشاءاللہ 1000 آرام سے پڑھ لیں. اور اگر نیند آئے تو میں تو گزارش کروں گا 1000 دیے تو 500 مرتبہ سبحان الذی فی السماء عرشہ. یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے. غالباً ہر کتاب میں یہ دعا لکھی رہتی ہے. یہ دعا آپ پڑھیں. اور اگر یہ نہیں پڑھ سکے تو ایک بہترین دعا یہ ہے کہ درود پاک کا
سبحان اللہ.
درود پاک کے بارے میں یہ آیا ہے ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وظیفے پڑھنا چاہتا ہوں. تو وظیفہ پڑھنے میں میں چاہتا ہوں کہ ایک حصہ درود پاک کا بھی پڑھوں. انہوں نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں 4 حصے اپنے وظیفے کے کروں, 1/4 درود پڑھوں اور 3 حصے میں دوسرے وظیفے پڑھوں. حضور نے ان صحابی کو پیار سے دیکھا اور فرمایا اگر اس میں کچھ بڑھا دو تو اور اچھا ہے. تو انہوں نے کہا 2 حصے 4 حصے میں سے 2 حصہ درود پڑھوں گا اور 2 حصے جو بچے وظیفے پڑھوں گا. پھر حضور نے دیکھا فرمایا اور کچھ بڑھا دو تمہارے لیے اچھا ہے. انہوں نے کہا 3 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ وظیفہ پڑھوں گا. پھر حضور نے دیکھا فرمایا اگر کچھ اور بڑھا دو تو اچھا ہے.
صحیح.
تو سمجھ گئے کہ حضور کی منشا کیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں کہ اب پورا جتنے وظیفے ہیں سب چھوڑ کر صرف آپ پر درود و
سلام.
حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا واقعی یہی ارادہ ہے تو یہ درود پاک کا وظیفہ ایسا ہے کہ تیری ہر حاجت اس سے پوری ہو جائے.
سبحان اللہ.
تمہاری ضرورت کے لیے یہ کفایت کرے گا. جب ٹھیک ہے یہ درود کا وظیفہ تمہاری ہر ضرورت کے لیے
کافی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے کہ بڑے بڑے وظیفے جو نہیں کر سکتا ہے درود پاک سب کو یاد ہے. اس وظیفے کو آپ رات رب نامے کریں اور کل میں شہادت پڑھیں کلمہ طیبہ پڑھیں اور درود پاک قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ شب عرفہ کی مبارک رات ہے. اس کو باتوں میں اور سونے میں بھی کمانا چاہیں گے. ہاں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو یا ہمارے جیسا بوڑھا ہو حالانکہ میں بھی اتنا نہیں سنتا تو اس کی آسانی کے لیے ہے کہ وہ آرام بھی کر لے اور اللہ کو یاد بھی کرے. وضائی درود تلاوت قرآن پاک یہ مینا میں آپ ادا کرے. یہ ہے مینا کا مختصر حصہ. پھر یہاں سے صبح دور والے آپ کو لے کر حج کی نماز کے بعد جائیں, لیکن آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا رش ہو جاتا ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ صبح جانے والا شام ہو جاتی عرفات پہنچتے پہنچتے, اور عرفات یہ اصل حج ہے, وہاں کا وقوف یہ اصلی حج ہے. اس کے وقوف کا وقت عرفات میں, وقوف کے معنی ٹھہرنا رکنا, وہاں کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک یہ اتنا وقت اس کے لیے بڑا اہم ہے. اور اگر کسی نے اس بیچ میں وقوف نہیں کیا تو اسلام نے اس کی اجازت دی کہ مغرب کے بعد سے لے کر اور صبح صادق تک اس بیچ میں ایک گھڑی بھی جا کے میدان عرفات میں رک گیا تو اس کا حج فرض ادا ہو
جائے.
لیکن رات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, کسی مجبوری سے اگر ایسا ہوا تو رات کے وقت بھی جا کر وہاں ایک گھڑی ملا دے, اس کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ فرض ایسا اہم ہے کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو پھر بھی اس سال حج کے ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں. 10 اونٹ بھی قربان کر دو تو حج نہیں ہوگا. اب آئندہ سال پھر اس کی قضا کرنے کے لیے عرفات منا کے بعد عرفات میں ہم جائیں گے, اور عرفات میں جانے کے لیے جی ہاں, اور دور والے اس سہولت کے لیے فجر کی نماز سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا تھا, کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ایک نماز ہماری نہیں ہوئی. نماز یہ سنت عظیمہ ہے, اور اگر عرفات کا وقت سوال کے بعد مغرب, یہ سب سے امپورٹنٹ وقت ہے, یہاں وقت نہ پہنچ سکا تو عرفات کی جو مقبولیت اور رحمت کے نزول کا وقت ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا. اس لیے بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ موٹر اور یہ بسیں بھیڑ کی وجہ سے شام ہو گئی اور حاجی بیچارہ پریشان. میں خود ایک مرتبہ پھنسا تھا, شام ہو رہی ہے, وقوف کا جو اصلی وقت ہے وہ گزر رہا ہے, مجبوراً ہم کو بس چھوڑ کر کے یہ نیگروں کے ٹینٹ میں گھسنا پڑا. مولانا صاحب کے بڑا وہاں جا کر کے کسی طرح جلدی جلدی وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی, نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر وہاں ذکر و اذکار کیا, پھر مغرب کا وقت ہو گیا. ان پریشانیوں کی وجہ سے دور والے یہ کرتے ہیں کہ رات کو نکال دیتے ہیں, اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ حاجیوں کی سہولت کے لیے عرفات وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کا جلال بھی اترتا ہے اور اس کا جمال بھی اترتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بندوں کے گناہ کو میدان عرفات میں معاف فرما دیتا ہے, اور بندہ جب عرفات سے نکلتا ہے تو اس طرح سے نکلتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. اور عرفات میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں, اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی آتے ہیں. یہ دو انبیاء کا وہاں آنا حدیث سے ثابت ہے, اور وہ لوگ جو انبیاء آتے ہیں لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں, ملاقات بھی کرتے ہیں. کسی کو نہیں معلوم کہ جبریل کا وہ حضرت خضر علیہ السلام ملے ہیں. اس لیے میدان عرفات میں اگر کوئی نورانی شکل والا کوئی گزر کے ملے پڑھ کر اس سے مصافحہ کرو, کم سے کم اتنا کر لو, کسی کو دھکا مت دو, کہیں ہو سکتا فکر ہے آپ نے تو یہ بڑی مہربانی ہوگی. حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کا آنا ہوتا ہے. ایک سال میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوا, ہمارے ایک مرید تھے جو یہی رہتے تھے, ڈاکٹر صاحب، میں غسل اور استنجا کرنے کے لیے آیا تھا. عرفات میں غسل کر لینا بھی یہ بہت اہم سنت ہے. اگر موقع ملے تو زوال کے وقت آپ اپنے بدن پر پانی بہا لیں، اور دوسرا احرام اگر ہے تو بدل لیں. وہی احرام پہن کے گئے ہیں وہی پہنے رہیں. ایک اور مسئلہ کہ احرام اگر میلا ہو تو آپ نفرت مت کریں. حضور فرماتے ہیں میلے کچیلے احرام کو اللہ بہت
پسند.
جیسے روزے دار کے منہ میں جو باس آتی ہے لوگ نفرت کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں روزے دار کے منہ میں جو یہ باس آ جاتی اللہ کے نزدیک مشک انبر سے زیادہ خوش ہوتا
ہے.
تو میں وہاں سے وضو کر کے آ رہا تھا تو ادھر سے ڈاکٹر صاحب ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے چلے جاتے ہیں. جب میرے قریب پہنچے تو وہ دونوں رک گئے. میں نے اس آنے والے کو دیکھا، بہت حسین و جمیل، داڑھی چہرے پر ہے، آنکھیں بھوری بھوری ہیں جیسے انگریزوں کی ہوتی ہے، اور پورا بدن چاندی کی طرح لگ رہا تھا، اتنے خوبصورت. انہوں نے مجھ سے سلام کیا، میں نے جواب دیا عربی کے کچھ الفاظ دعا کے لیے. انہوں نے کہا، میں نے ان سے دعا کے لیے عرض کیا، اور پھر میں نے ان سے خیریت پوچھی، اور میں ایسا مبہوت ہو گیا کہ ان سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. سلام کر کے پھر انہوں نے اجازت لی، اور اجازت لے کر کے اور تھوڑی دور گئے، غائب ہو گئے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ بولے مجھ کو نہیں معلوم کون ہے. میں نے آپ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے آ رہے، کہا نہیں، ہمارے بینک میں آ رہے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے بشرف کہاں ہے. وہ بھی ابھی جانتے تھے، تو کہنے لگے کہ وہ گئے ہیں وضو کرنے کے لیے، تم میں ان کو لے کر آپ سے ملانے کے لیے آیا. میری آنکھ میں آنسو آ گیا. ہو نہ ہو اس طرح سے کبھی کبھی کسی کی ملاقات ہو جاتی ہے اور احساس بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حضرت خضر سے مصافحہ کرنے کی توفیق. یہ ہے کہ آپ پہچانیں گے نہیں، مل کے چلے بھی جاتے ہیں. بہرحال یہ الفاظ کا میدان بڑا اہم ہے، اور یہاں پر آپ کو رونا ہے، دھونا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو دعا کرتے وقت رونے کی جیسی صورت بنا دے. عرفات میں رونے کی صورت بناؤ گے انشاءاللہ رونا بھی آ جائے گا، اور وہاں دھوپ میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا زیادہ افضل ہے. ٹینک میں تو سایہ ہوتا ہے، بیٹھ کر کھڑے ہو کر وقوف کیا جاتا ہے. تو اس لیے اور بھی میں وہاں تفصیلات ہر روز کی بیان کروں گا، یہ مختصر میں نے بیان کر دیا ہے. پھر عرفات سے ہم کو مصطفیٰ آنا ہے، اور مصطفیٰ آنے کے لیے عصر کی نماز کے بعد بسوں میں ہم کو ٹور والے بٹھائیں گے. لبیک کہتے پڑھتے ہوئے ہم بسوں میں بیٹھ جائیں، بہت بھیڑ ہوتی ہے. ٹور والوں کا اچھا خاص طور سے خالی ٹور کا انتظام ہوتا ہے، ان کے بینر ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کے آدمی آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ کس بس میں آپ کو بیٹھنا ہے. آپ کو بس کا نمبر بھی دے دیا جاتا ہے، اس لیے آپ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے پورے توجہ کے ساتھ کہ ہمارا بینر والا آدمی کدھر جا رہا ہے، ہمارے ساتھ والے کدھر جا رہے ہیں. جو فیملی والے ہیں خدا خدا کے لیے، رسول کے لیے اپنی فیملی کا ساتھ مت چھوڑو. بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ اپنی فیملی کو لے کر کے بسوں میں چلے جائیے، اور لبیک اور ذکر کرتے رہیں گے. وہاں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں. سورج ڈوبنے سے پہلے آپ عرفات نہیں چھوڑ سکتے. گورنمنٹ نے پورے میدان کو پر سیکورٹی لگا دیا، ایک آدمی بھی مغرب سے پہلے میدان عرفات بات سے نہیں نکل سکتا. اور اگر کوئی نکل گیا تو اس پر دم واجب ترک ہو جاتا ہے. جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر توپ ٹوٹتی ہے اور یہ بسیں آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے ایک بار دیگرے چلتی ہیں. میدان عرفات سے نکلتے نکلتے کبھی 8 بج جاتا ہے کبھی 9 بج جاتا ہے. لیکن آپ پریشان مت ہوں, مغرب کی نماز کے لیے یہ حکم ہے آج حاجیوں کے لیے کہ مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ پہنچ کر ہی پڑھیں. مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے وہاں وضو استنجے کے لیے بہت سے واش روم حمام بنے ہوئے ہیں, آپ وہاں جا کر کے فارغ ہیں. لیکن مزدلفہ ایک ایسا میدان ہے کہ وہاں ٹینٹ نہیں ہوتا ہے. اے میرے حاجیوں, بڑی ہوشیاری کے ساتھ جہاں سے آپ واش روم کی طرف چلے ہیں کوئی نہ کوئی نشانی آپ وہاں پر دیکھ لیں کہ میں ادھر سے جا رہا ہوں اور مجھے ادھر لوٹنا ہے. ماں بہنیں بھی خاص طور سے اس کا خیال رکھیں. مینا میں اگر بھٹک گیا تو اس کو اپنے ساتھیوں تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مزدلفہ میں بھٹک گیا تو وہاں پر پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے آپ نشانیوں کو خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں اور وہاں پر رات گھر پہنچ کر کے آپ کو عبادت ہی کرنا ہے. وہاں پہنچ کر وضو سے فارغ ہو کر کے آپ کے ساتھ اگر میں ہوں, مولانا غلام مصطفیٰ ہیں یا کوئی حافظ صاحب ہیں, وہاں پر اذان کریں گے. اذان کہنے کے بعد فوراً مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے اور مغرب کی نماز پڑھ کر بغیر اقامت کے, بیچ میں تکبیر اور نہیں ہوگی, بس ایک ہی تکبیر ہوگی, اذان ہوگی, تکبیر کہی جائے گی, مغرب کی نماز ادا ہوگی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لیں فوراً کھڑے ہو جائیں اور عشاء کی نماز ادا کی جائے گی. عشاء کی نماز کے بعد پھر مغرب کی سنت پڑھی جائے گی. مغرب کی سنت پڑھنے کے بعد پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں گے. عشاء کی سنت پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں گے. وتر پڑھ کر کے یہ جمع بین الصلاتین آپ کی نماز ہو گئی. اگر کسی نے غلطی سے بیچ میں کہیں نماز مغرب کی پڑھ لی تو حضور فرماتے ہیں اس کی وہ نماز نہیں ہوئی, پھر وہ اسی مزدلفہ میں آ کر کے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ حاجیوں کے لیے نظام بدل گیا. اللہ اللہ, تمہارا کتنا اللہ کے رسول نے خیال رکھا ہے. بہرحال نماز سے فارغ ہو کر کچھ کھانا پینا ہے وہ آپ کر لیں گے. اس کے بعد یاد رکھیے وہاں سے کنکری آپ چاہیے. مزدلفہ سے پہلے دن 7 کنکری اور دوسرے تیسرے دن 21 کنکری استعمال ہوگی. 3 دن کنکریاں مارنا ہے. کتنی کنکری ہو گئی؟ 49. لیکن آپ 49 سے کچھ زیادہ 2-4 کنکری چنیں. بڑی بڑی کنکری نہیں, یہ بڑا چنا جو کابلی آتا ہے اسی کی مقدار کنکری آپ چنیں. یہ کنکری اس لیے چنی جاتی ہے کہ جب ابراہ کے لشکر نے کعبے پر حملہ کیا تھا تو ابابیل کو اللہ نے بھیجا تھا, وہیں سے ابابیل نے کنکریاں چنی. یہ ابراہ کی تباہی اور کعبے کی حفاظت کی یادگار ہے. کنکری چن لیں اور اس کو پانی سے دھو لیں. وہاں بہت سی بوٹلیں چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں, اس بوٹل میں بھر لیں. یا آپ کے پاس کنکری رکھنے کی تھیلی ہے تو اس میں آپ رکھ کر کے محفوظ کر لیں. اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مزدلفہ کا وقوف شروع ہوتا ہے اور یہ واجب ہے. اگر یہ واجب شروع گیا تو قربانی کا بکرا کفارے میں ادا کرنا ہوگا. ہاں وہ لوگ جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, بیمار ہو گئے ہیں, کہ وہاں ٹھہرنا ان کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہے, تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ آ کر کے مکے میں رات گزار لیں. ان پر قربانی کا کوئی بکرا نہیں ہے. لیکن خام خواہ میں نہیں رہ سکتا، اس لیے آپ چلے آئے. نیت اللہ جانتا ہے، مولانا کو نہیں معلوم ہے. مسئلہ ہم سے مت پوچھنا، تمہاری نیت کیا ہے. اس نیت سے اللہ خبر رکھ، اس نیت کا خبردار ہے. بہرحال مزدلفہ کی حاضری ہوگی اور حضر کی نماز اول وقت میں ہوگی. نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر ذکر و اذکار کرو، سورج نکلنے میں اتنی تاخیر ہو کہ دو رکعت نماز پڑھی جا سکے، مزدلفہ چھوڑ دینے کا سندر طریقہ ہے. لیکن بھیڑ بھاڑ میں ایسا ہوتا ہی نہیں، مزدلفہ ہی میں سورج نکل آتا ہے. اس سے دم واجب نہیں ہوتا اور پریشان بھی آپ کو ہونا نہیں ہے. اور جو مسئلہ اگر ایسا ہے تو آپ میرا فون نمبر لکھ لیں، مولانا کا لے لیں، اور فوراً وہیں سے آپ مسئلہ پوچھ لیا کریں. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. میرا فون نمبر ہے، آپ یاد رکھیں، 056-58-14-552. اور مولانا کا فون نمبر ہے
56-58-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- پہلے لگایا تھا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کل ہم کو احرام کے پہننے سے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، اور مینا جانے کے تعلق سے، مینا میں کیا کرنا اس تعلق سے کافی کچھ معلومات ہم کو حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو زیادہ خیر عطا فرمائے. کل پھر انشاءاللہ مینا میں بھی گرہن ہوگا حضرت کا، اور جو الفاظ کے تعلق سے اور بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے یہ ساری باتیں کل سنیں گے. اس وقت مجھے چند سوالات لوگوں کی طرف سے ہیں کہ میں حضرت سے پوچھوں. سب سے پہلی بات یہ کہ بہت سی عورتیں جو کل صبح احرام پہننا ہے اس وقت وہ اس حال میں نہیں ہوگی کہ جو نماز پڑھ سکے، ایک وہ پڑھ سے سن لیں عورتیں، وہ عورتیں جو ان دنوں میں ہوں گی کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس وجہ سے ان کو کیا کرنا ہے حضرت اس پر پیش نکال دیں. وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہوں اور ان کو احرام پہننا ہے تو وہ کیا کریں گی؟
ایسی ہماری حجن ماں بہنیں پریشان نہ ہوں، غسل کر لیں، اور غسل نہیں تو وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد وہ احرام کی نیت کریں کہ اللہ میں نے حج کی نیت کی، اس کو میرے لیے قبول فرما اور آسان فرما دے. یہ کہہ کر کے اور لبیک بولیں، لبیک بولنے کے بعد وہ احرام میں آ جائیں. پھر اس کے بعد جہاں منا وغیرہ جانا ہے، منا، مزدلفہ، عرفات، یہ تمام جگہوں پر جائیں گی، صرف وہ نماز نہیں پڑھیں گی. نماز کے وقت میں نیا وضو کر کے درود پاک، کلمہ طیبہ وغیرہ وہ پڑھتی رہیں گی.
جزاک اللہ. خود اسی طرح سے ایک دوسرا سوال ہے ماں بہنوں کے تعلق سے کہ جو طواف زیارت جو فرض ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ فرمایا کہ 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک، 10, 11, 12 تین دنوں میں ہمیں طواف زیارت کرنا ہے، لیکن وہ ہماری ماں بہنیں جو اس پوزیشن میں ہوں کہ جو کعبہ شریف میں نہیں جا سکتی،
ذرا بات سنیے،
جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوں گی جو نماز نہیں پڑھ سکتی تو کعبہ شریف میں بھی نہیں جا سکتی، تو اب ایسی عورتوں کے لیے کیا وقت کی کوئی شاید ہے کہ 12 تک ان کو کرنا ہی پڑے گا طواف، یا بعد میں وہ کر سکتی ہیں؟ تھوڑا سا روشن
ہے. حیض و نفاس یا جنابت کی حالت میں مسجد میں جانا ہی حرام ہے، اور کعبے کا طواف اگر کسی نے کر لیا تو ایسی حالت میں انہیں اونٹ کی قربانی دینا واجب ہو جائے، اور توبہ اور استغفار بھی کرنا ہوگا. اس لیے ماں بہنیں اس کو چھپائیں نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ میں طواف کی حالت میں، طواف کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے میں طواف نہیں کروں گی، ग्यारह बारह गुजर जाए, तेरह तारीख चली जाए, चौदह तारीख चली जाए, वो परेशान न हो। जिस दिन वो पाक साफ हो जाए, पाक साफ होकर कपड़े बदलकर हरम शरीफ में जाए और तवाफे ज़ियारत की नीयत से तवाफ करें, उनका ये तवाफ कज़ा नहीं होगा बल्कि अदा ही होगा और उन पर कोई कफारे की कुर्बानी नहीं है।
इसी ताल्लुक से एक और सवाल है कि वो हमारी माँ बहने जिनको 13 तारीख को अगर रवानगी की तारीख है, मदीने पाक जाना हो या अपने मुल्क जाना हो, तो ऐसी सूरत में वो और कहीं जा रहे हैं,
उसके लिए हुक्म है कि जिन औरतों के टिकट दूसरे प्लेन में चेंज नहीं हो सकती, ऐसे गवर्नमेंट चेंज कर देती है कि वो ताकि तवाफे ज़ियारत कर सकें, और अगर ऐसी सूरत है कि चेंज वगैरह नहीं हो रही है सीटें, तो उन औरतों को इस्लाम ने यह हुक्म दिया है कि उसी हालत में तवाफे ज़ियारत करें, उस नापाकी के हालत में तवाफे ज़ियारत करें, और उसके लिए फिर बदना यानी एक ऊंट की कुर्बानी करें और फिर चली जाएं, उनका हज हो जाएगा। और अगर ऊंट की कुर्बानी उनको यहाँ करने की सकत नहीं है, तो वहाँ जाने के बाद किसी से उम्रे में आने वाला या और कोई हो पैसा दे कर दे, यहाँ कुर्बानी करवा लें ताकि वो हज के पक्ष से सुबुद्ध हो
सके। और अगर ऊंट की बजाय बैल गाय में बड़ा जानवर अगर दे
दे,
अगर किसी को ये मसला मालूम ना हो और वो तवाफ ये सोचे मैं नापाकी की हालत में हूँ, अगर वो चली गई उसने तवाफ नहीं किया, तो उसके बारे में क्या होगा?
जो बगैर तवाफ किए औरत चली जाए वो मर्द के लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि आकर यहाँ तवाफ न करे।
ये मसले को बहुत गौर से आप सुने होंगे और याद कर लें, अपने दूसरे भाइयों तक पहुँचाएं, इसलिए ये बहुत जरूरी मसाइल थे जो मैंने अगर से पूछे। अब एक सवाल अगर ये आया है कि कुछ हजरात अपने बेटा या बेटी जो बालिग हो चुके और माँ बाप ने उन्हें हज में लेकर आया, तो क्या ऐसे बच्चे जो बालिग हैं और माँ बाप अपने तौर पर उनका पैसा लगाकर उनको यहाँ तक लेकर आए हैं, तो क्या उनका हज फर्ज अदा हो जाएगा?
वो अगर आए हैं और बेटे ने उनको हज करवा दिया है, यहाँ हज किया बाप और माँ,
बाप माने बेटे को हज करा, बेटे को पैसा, बेटे का पैसा माँ बाप ने दे दिया, बेटा 18-19 साल का है, जैसे इनका बेटा इब्राहिम,
हाँ तो उसका हज फर्ज अदा हो जाएगा। बाप ने अपने पैसे से बेटे को हज करा दिया और वो बालिग है, तो उस पर जो हज फर्ज है वो अदा हो
जाएगा। किस समझ आया? हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं कि जो अपने जवान बच्चे बच्ची को 16-17 साल की बच्ची या 18 साल का लड़का जो बालिग है और उसका पैसा देकर के बहुत से हमारे भाई हज में लेकर आए, तो उनको ये सवाल था कि अगर मेरे बेटे या बेटी ने हज कर लिया तो क्या उनका हज फर्ज अदा हो गया या नहीं हुआ, या फिर ये जब कमाने लगेगा तब इस पर वापस हज फर्ज होगा? तो हजरत की बात फरमा रहे कि जो एक बार आया जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, माँ बाप ने अगर अपने बच्चों का पैसा भरा और वो पैसे से बेटा बेटी जो भी हज के लिए आया उनका हज अदा हो गया। एक भाई का सवाल ये है कि सही कर रहा था और इतना थक गया कि सिर्फ 4 चक्कर वो लगा सका, 5वें चक्कर की उसको हिम्मत नहीं हुई, अब वो घर लौट आया, तो ऐसी सूरत में क्या उस पर दम बढ़ता है या उसकी सही अदा हो गई?
4 चक्कर कर लिया तो उसकी सही अदा हो गई और जो चक्कर छूट गए हैं उसके बदले में वो 1 चक्कर फिक्र अदा कर ले, उसकी सही हो जाएगी।
3 चक्कर छूटे हैं तो क्या 1 सप्ताह 1 सप्ताह देना पड़ेगा, और वो सप्ताह यानी कितना, 1 सप्ताह फिक्र या 3 सप्ताह देने पड़ेंगे?
1 चक्कर के बदले 3 सप्ताह होंगे, 1 सप्ताह चक्कर के 1 सप्ताह 3 है तो 3 सप्ताह होंगे, और सदके का मतलब यह है कि 1 सदके फित्र के बराबर वो अदा करें। हिंदुस्तान में 2 किलो 45 ग्राम सदके फित्र है, इस तरह से 3 चक्कर के 135 ग्राम ये गेहूँ नहीं हो तो रियाल के हिसाब से यहाँ के बाजार भाव से उतने रियाल यहाँ सदका करते, उसका वो 3 चक्कर अदा हो जाएगा।
जिंदा करवा गए। उसमें एक बहुत अहम सवाल ये आ रहा है कि बहुत से हमारे भाई या हमारी बहुत सी माँ बहने वो ये करती हैं कि जब मीना मुजफ्फरपुर से लौटती हैं और मीना पहुंचती हैं तो फिर वो कंकड़ी मारने के लिए किसी को वकील बना लेती हैं। वकील का मतलब ये होता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, आप जा रहे हैं मेरी तरफ से आप कंकड़ी मार लीजिएगा, तो क्या ये वकील बनाना दुरुस्त होगा?
वकील बनाने के लिए हाजी की ऐसी पोजीशन है कि रात के वक्त पैदल या सवारी से व्हील चेयर से नहीं जा सकता है, ऐसा वो बीमार हो ऐसा कमजोर हो तो वो दूसरे को वकील बना सकता है। आजकल हमारी माँ बहनें थक जाती हैं और सोबर से कहती हैं मैं बहुत थक गई, तो कहता है कि तू सो जा मैं वकालत करके और कंकड़ी मार दूँ। ऐसी बहु बेटियों को और माँ बहनों को देखा, वो मक्का जब दूसरे दिन आती है और खरीदी के लिए पूरे मार्केट घूमती है। ग्रामा समझना, ये मेरा 30 साल का तजर्बा है। कंकड़ी मारने के लिए तो वकील बनाते हैं और सोना खरीदने के लिए खुद जाते हैं। नहीं चाहिए, अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों को तुम्हारी ताकतों को तुम्हारी हिम्मतों को जानता है। जवाब उसको देना है, शौहर को और मौलाना को जवाब नहीं देना है। इसलिए औरतों के लिए हुक्म है कि भीड़ रात को कम होगी उस सब जा करके कंकड़ी मार करके आ जाओ।
बहुत अहम अहम सवाल जगह से पूछने गए, अगर किसी भाई को कोई सवाल तैयार तुम करना होगा तो मुझे लिखवा दें, मैं अंदर से इस तरह सवाल पूछूंगा जिससे कि हम सब की मालूमात में इजाफा हो जाएगा। खड़े होकर सलाम सलाम के शेर पढ़ने और सुबह ज्यादा मैं भी जाऊँगा। हमारे हाजी साहब का एक सवाल है कि मैं अगर 10 तारीख को कंपनी मार के और फिर कुर्बानी हो जाने के बाद आपके आ जाऊँ अपने होटल में आकर के रुक जाऊँ और फिर सुबह कंपनी सवाल इजारत करके जाऊँ तो क्या कर सकता हूँ?
बिना जरूरत ये काम करना यहाँ रात गुजारना तवाफे ज़ियारत के लिए वो सुन्नत के खिलाफ है। आप वहाँ से जाएंगे और जना में रात गुजारिए फिर दूसरे दिन तवाफे ज़ियारत के लिए आएंगे। अगर बीमार अगर है इतना कमजोर है कि आने जाने में उसको सब दुश्वारी होगी, कोई जाने ले जाने वाला नहीं है, तो उसको इजाजत है कि आपको यहाँ पर रह करके सुबह तवाफे ज़ियारत करके
एक और बहुत अहम मसला आया है, बड़े गौर से सुनेगा। एक भाई जो हमारे मंच में बहुत खड़े हैं, इन्होंने हज कमेटी में पैसे जमा कर दिए कुर्बानी के पैसे और उन्होंने इनको टोकन दे दिया है कि आपकी मगरिब के बाद कंकड़ी होगी। ठीक है, सुने हर भर से क्या कहा है, मगरिब बाद आपकी कुर्बानी होगी। अगर बफर के बाहर इन्होंने कंकड़ी ही नहीं मारी और मगरिब बाद इनकी कुर्बानी हो गई तो उस सूरत की हजरत क्या इशारा बनाते हैं?
गवर्नमेंट को या हज कमेटी के जो वक्त दिया गया है ये वक्त भी सही नहीं है और ऐसे कि उन्होंने सबको ये वक्त दिया है कि असर के बाद मगरिब के बाद तुम कुर्बानी कर लो, अब अलग कर लो और वो कुर्बानी न कर सके या ये कंकड़ी न मार सके, ये दोनों सूरतें होंगी। जैसे वो बीमार हो गया असर के बाद न जा सका, मगरिब के बाद न था, रात को 11 बजे गया और उन्होंने कुर्बानी कर दी तो कुर्बानी सही नहीं होगी, उन पर दम लाजिम हो जाए। इसलिए बेटा कुर्बानी के लिए अपने एतमाद वालों को दो और फिर जब वो तुम्हें बता दें कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई फिर सर मुड़ाना, वरना ये सब परेशानी वाली बात है।
مولا کریم حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی مشیر صاحب اللہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ ہم قربائے اہل سنت پر قائم و دائم فرما، والا کریم ان کی قیادت میں ہمیں حج کرنا بار بار نصیب فرما، والا کریم انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، اور ہم جتنے حاجی بھائی اور اہل بہنیں آئے ہم سب کے حج کو آسان فرما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.